السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں مبینہ امریکی ڈرون حملے میں 4 مشتبہ دہشت گرد ہلاک. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، یمن کے دارالحکومت میں صدر عبداللہ ربو منصور ہادی کے محل کے قریب حوثی باغیوں اور حکومتی فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں، اور اسرائیل کی فضائی کارروائی میں حزب اللہ کے 6 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں، اور کیمرون میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ بوکو حرام جنگجو گروپ نے ان کے کم از کم 60 افراد کو اغوا کر لیا ہے. یورپی یونین کے وزراء خارجہ کا ایک اجلاس دہشت گردی کے مسائل سے نمٹنے کے مسئلے پر برسلز میں ہو رہا ہے، اور امریکہ میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی یاد میں قومی دن منایا جا رہا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. شمالی وزیرستان میں مبینہ امریکی ڈرون حملے میں کم از کم 4 مشتبہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ میزائل حملہ پیر کے روز کیا گیا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ایک مبینہ امریکی ڈرون حملے میں کم از کم 4 مشتبہ شدت پسند ہلاک ہو گئے. قبائلی ذرائع کے مطابق یہ میزائل حملہ پیر کی صبح جنگلات سے ڈھکے علاقے شوال میں شاہی خیل کے مقام پر کیا گیا، جس کا ہدف شدت پسندوں کے زیر استعمال ایک مکان تھا. اطلاعات کے مطابق میزائل لگنے سے مکان مکمل طور پر تباہ ہو گیا. ہلاک ہونے والوں کی شناخت اور تعداد کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ جس علاقے میں یہ کارروائی کی گئی وہاں تک میڈیا کے نمائندوں کو رسائی حاصل نہیں. واضح رہے کہ شوال کے علاقے میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران یہ دوسرا ڈرون حملہ ہے. گزشتہ جمعرات کو ہونے والے میزائل حملے میں 6 مشتبہ شدت پسند مارے گئے تھے. پاکستان ڈرون حملوں کو ملکی سالمیت اور سرحدی حدود کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ان کی بندش کا مطالبہ کرتا آیا ہے. امریکہ ڈرون کو دہشت گردوں کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار گردانتا ہے. پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ڈرون حملوں میں کلدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہوں کے علاوہ القاعدہ اور دیگر شدت پسند تنظیموں کے اہم کمانڈر بھی مارے جا چکے ہیں. دہشت گردوں کی اماجگاہ قرار دیے جانے والے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں 15 جون کو ضرب عزم کے نام سے ایک بھرپور فوجی آپریشن کا آغاز کیا گیا. پاکستانی فوج کے مطابق اس قبائلی علاقے میں آپریشن کے آغاز کے بعد سے اب تک لگ بھگ 1600 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، جبکہ ان کارروائیوں میں 120 سے زائد فوجی بھی ہلاک ہوئے. فوج کے مطابق شمالی وزیرستان کے 90% علاقے کو دہشت گردوں سے صاف کیا جا چکا ہے، جبکہ بعض دور دراز علاقوں میں اب بھی کارروائی جاری ہے. ادھر پیر کو وزیر اعظم نواز شریف نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ حکومت ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور اس سلسلے میں تمام کوششیں بروئے کار لائی جائیں گی.
پاکستان will neither allow anyone to use its territory against any other country, nor would tolerate if terrorists use foreign soil for the terrorist activities in Pakistan.
وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا، اور نہ ہی یہ برداشت کرے گا کہ دہشت گرد پاکستان کے خلاف حملوں کے لیے کسی دوسرے ملک کی سرزمین استعمال کریں. پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر 16 دسمبر کو دہشت گردوں کے مہلک حملے کے بعد پاکستان نے ملک بھر میں عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر رکھی ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ممبئی حملوں کے سلسلے میں مبینہ ماسٹر مائنڈ ذکی الرحمان لکھوی کی حراست میں مزید 30 دنوں کی توسیع کر دی گئی ہے. لکھوی نے اپنی حراست کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے. اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ.
پاکستان میں حکومت نے ممبئی حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے. وفاقی دارالحکومت کے ڈپٹی کمشنر نے پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ حکومت نے خدشہ نقض امن و عامہ کے قانون کے تحت یہ فیصلہ کیا. انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے 18 دسمبر کو ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پر رہائی کی درخواست منظور کی تھی، لیکن اس کے فوراً بعد حکومت نے خدشہ نقض امن و عامہ کے قانون کے تحت ذکی الرحمان لکھوی کو 1 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن حکومت نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی تھی، جس کی سماعت کے بعد عدالت عظمیٰ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہا تھا کہ وہ اس معاملے کی سماعت دوبارہ شروع کرے اور دونوں فریقوں کے دلائل سننے کے بعد ہی فیصلہ سنایا جائے. دوسری طرف حکومت نے انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے لکھوی کی ضمانت کی منظوری کے فیصلے کے خلاف بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے۔ ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پر رہائی کے عدالتی فیصلے کے بعد بھارت کی طرف سے شدید احتجاج سامنے آیا۔ بھارت کے اقتصادی اور تجارتی مرکز ممبئی میں 2008 میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں ملوث ہونے کے الزام میں پاکستان میں ذکی الرحمان لکھوی سمیت 7 افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ ذکی الرحمان لکھوی 2009 سے زیر حراست ہیں اور ان کے خلاف مقدمے کی کارروائی مکمل نہیں کی جا سکی ہے۔ ان کے وکلاء کا موقف ہے کہ ان کے موکل کے خلاف ممبئی میں حملوں میں ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد تاحال پیش نہیں کیے جا سکے ہیں۔ بھارت ممبئی حملوں کی ذمہ داری کالعدم تنظیم لشکر طیبہ پر عائد کرتا ہے۔ 26 نومبر 2008 کو ہونے والے حملوں میں غیر ملکی شہریوں سمیت 166 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
یمن کے دارالحکومت میں صدر عبدالربو منصور ہادی کے محل کے قریب حوثی باغیوں اور حکومتی فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ عینی شاہدوں نے بتایا ہے کہ پیر کے روز دارالحکومت سنا میں لڑائی میں بھاری گولہ باری اور دھماکے ہوئے، جس کے باعث شہریوں کو اپنے علاقے چھوڑنے پڑے۔ عہدیداروں نے بعد میں بتایا کہ دونوں فریق جنگ بندی پر رضامند ہو گئے ہیں، لیکن شہر میں فائرنگ جاری ہے۔ یہ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب حوثی قبائل صدر ہادی کے چیف آف اسٹاف کو اس وقت اغوا کر لیا جب نئے آئین کے مسودے پر اجلاس ہونے والا تھا۔ شیعہ باغیوں نے ستمبر سے سنا کا کنٹرول اس وقت حاصل کر لیا تھا جب وہ پورے شہر میں داخل ہو گئے تھے اور بعد میں ایک نئی حکومت کے لیے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ کیمرون میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ بوکو حرام جنگجو گروپ نے کم از کم 60 افراد کو اغوا کر لیا ہے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ یہ واقعہ اتوار کے روز نائجیریا سے سرحد پار حملوں میں ہوا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ جنگجوؤں کو روکنے والے متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور تقریباً 80 گھر جلا کر خاک کر دیے گئے۔ اتوار کی صبح ہی شمالی نائجیریا کے شہر پورٹسکم میں ایک بس اسٹیشن پر خودکش بم حملے میں 4 افراد ہلاک اور کم از کم 20 زخمی ہو گئے۔ فوری طور پر کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن اس کا شبہ بوکو حرام پر کیا جا رہا ہے۔ اور کیمرون کے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو اسلامی شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی حمایت کی ضرورت ہے۔ وزیر عیسیٰ ٹچروما بیکرے نے شدت پسندوں کے خلاف لڑنے کے لیے چاٹ کی حکومت کی طرف سے فوجی بھجوانے کے فیصلے کا خیر مقدم بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر مغربی ممالک بھی اس سلسلے میں ان کے ملک کی مدد کریں۔ لبنان کی شیعہ تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل کے فضائی حملے میں اپنے 6 اراکین کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان میں ایک اعلی کمانڈر محمد عیسیٰ اور سابق ملٹری چیف کا بیٹا جہاد مغنیہ بھی شامل ہے۔ واضح رہے کہ جہاد مغنیہ سن 2008 میں ایک کار بم حملے میں مارے جانے والے حزب اللہ کے ملٹری کمانڈر عماد مغنیہ کا بیٹا تھا۔ اسرائیل کی فوج نے اس بارے میں کسی طرح کا بیان نہیں دیا ہے، لیکن ذرائع کے مطابق اسرائیل کے ہیلی کاپٹروں نے اتوار کو جولان کی پہاڑیوں میں شام کی جانب قنطرہ کے علاقے میں 2 میزائل داغے۔ روس سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ یوکرین کے صدر پوروشنکو نے روسی صدر کے امن منصوبے کو مسترد کر دیا ہے، اور اس کی اطلاع انہوں نے روسی صدر پوٹین کو ایک مراسلے کے ذریعے دے دی ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار رچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
روس سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشنکو نے اس امن معاہدے کو مسترد کر دیا ہے جو ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کی جانب سے خط کے ذریعے انہیں ارسال کیا گیا تھا۔ روسی ذرائع ابلاغ کے مطابق معاہدے میں یوکرین کی فوج اور علیحدگی پسندوں سے اس حد سے بھاری اسلحہ فوراً واپس نکالنے کے لیے کہا گیا ہے جو ستمبر کے جنگ بندی معاہدے میں قائم کی گئی تھی۔ تاہم روسی ذرائع ابلاغ کے مطابق مسٹر پوٹن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مسٹر پوروشینکو نے معاہدہ مسترد کرتے ہوئے شیلنگ شروع کر دی ہے۔ یوکرینی صدر نے کیف میں مارچ میں شامل ہزاروں افراد سے خطاب کیا، تاہم انہوں نے اس معاہدے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ وہ وہاں ان 13 افراد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود تھے جو گزشتہ ہفتے بس کو شیل لگنے سے ہلاک ہو گئے تھے۔ مسٹر پوروشینکو نے ان یوکرینیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا جنہیں سائبرگز کا نام دیا گیا ہے، جنہوں نے باغیوں کے ساتھ لڑائی کے بعد ایئرپورٹ پر اپنا قبضہ قائم رکھا ہے۔ رات میں ہمارے سائبورگز نے دونیتسک کے ہوائی اڈے پر بہادری، حب الوطنی اور جمع مردی کا جو مظاہرہ کیا وہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ ہم اپنے ملک کا ایک انچ ٹکڑا بھی کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ الفاظ تھے یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو کے۔ اتوار ہی کے روز یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ انہوں نے روس کے حامی باغیوں سے ہوائی اڈے کا زیادہ تر حصہ خالی کروا لیا ہے۔ اس واقعے میں 4 فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ ہوائی اڈے پر قبضے کے لیے مہینوں قبل یہ لڑائی شروع ہوئی تھی۔ ہوائی اڈا اس واقعے کے بعد تقریباً تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ یوکرین کی فوج کے ترجمان اندریے لسینکو کہتے ہیں،
بولو پرینیتو ریشنیا پرو ماسوونو اپریسیو یکا وینچالیسا اسپیخم۔
ایک بڑے آپریشن کے لیے فیصلہ کیا گیا جو کہ کامیاب رہا۔ کل کی اطلاعات کے مطابق، جیسا کہ آپ نے دیکھا، ہم نے تقریباً پورے ایئرپورٹ کو خالی کروا لیا ہے جو کہ یوکرین کا حصہ ہے، اور یہ منسک کے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ یوکرینی فوج اپنی حد میں رہتے ہوئے صرف جوابی فائرنگ ہی کرتی رہی۔ حالیہ ہفتوں کے دوران یوکرینی فورسز اور روس کی پشت پناہی والے علیحدگی پسندوں کے درمیان کشیدگی میں شدت دیکھنے میں آئی ہے، جس نے گزشتہ ستمبر کے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کو مزید مشکل کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ وہ لڑائی میں تیزی آنے کی وجہ سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے جارحانہ کاروائیوں کے فوری اور مکمل خاتمے پر زور دیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
یورپی یونین کے وزرائے خارجہ ایک اجلاس کے لیے پیر کے روز برسلز میں جمع ہو رہے ہیں، جس میں آئندہ ہفتے دہشت گردی سے نمٹنے کے بارے میں ہونے والے سربراہ اجلاس کے علاوہ وسیع موضوعات پر بات چیت کی جائے گی۔ یہ اجلاس فرانس میں دہشت گردانہ حملوں اور بیلجیم میں انسداد دہشت گردی کے لیے چھاپوں کے پس منظر میں ہو رہا ہے۔ پورے یورپ میں اس وقت سخت کشیدگی ہے، اور بیلجیم کے وزیر انصاف کا کہنا ہے کہ پچھلے ہفتے منکشف ہونے والے دہشت گرد حملے کا مبینہ منصوبہ ساز ابھی تک روپوش ہے۔ وزیر کوئن گینز کا کہنا ہے کہ مشتبہ شخص ان 4 افراد میں شامل نہیں ہے جو پچھلے ہفتے یونان میں گرفتار ہوئے تھے اور وہ مفرور ہیں، لیکن بیلجیم کے وکلاء استغاثہ یونان سے یہ کہنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں کہ گرفتار شدگان میں سے ایک کو ان کے حوالے کیا جائے۔ بیلجیم کے ذرائع ابلاغ نے اس مطلوب منصوبہ ساز کا نام عبدالحامد اباؤد بتایا ہے، جو موراکو نژاد بیلجین ہے، اور شبہ ہے کہ وہ بیلجیم کے مشرقی قصبے ورویئرس کا شدت پسند اسلامی گروپ کا سربراہ ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ شدت پسند گروپ پولیس کے ٹھکانوں پر ایک بڑا حملہ کرنا چاہتا تھا، جب جمعرات کے روز افسران نے ان پر چھاپہ مارا اور شدید لڑائی میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ بیلجیم میں گزشتہ کئی عشروں میں پہلی مرتبہ فوجی دستے سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں، جہاں وہ یہودی مقامات اور ممکنہ دہشت گردی کے اہداف کے نزدیک سخت سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کے لیے مائیکل براؤن کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی۔
150
بیلجیم کے وزیر دفاع مسٹر سٹیون بتا رہے ہیں کہ آج 150 سپاہیوں کو تعینات کیا گیا ہے، جبکہ یہ تعداد 2 مکمل کمپنیوں تک پہنچے گی جس میں 300 کے قریب لوگ شامل ہوں گے۔ آج ہم اینٹورپ اور برسلز میں تعینات ہیں۔ ان دونوں شہروں میں جمعرات کو ان چھاپوں کے بعد سیکیورٹی بڑھا دی گئی جن میں 2 مشتبہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ان کے بارے میں بیلجیم کے حکام کو شبہ تھا کہ وہ پولیس کو ہدف بنانے والے حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے اپنے شہریوں سے خطاب میں بین الاقوامی برادری کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے پیرس میں دہشت گردی کے خلاف فرانس کی بھرپور مدد کی۔ صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم متحد ملک ہیں، متحد عوام ہیں، متحد فرانس ہیں، ایک ایسا فرانس جس میں مذہب، عقیدے اور حساسیت میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ یونان میں ہفتے کو دیر گئے پولیس ان 4 گرفتار افراد اور مشتبہ بیلجین سیل کے درمیان تعلق تلاش کر رہی تھی۔ یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ایتھنز میں تحویل میں موجود افراد میں سے ایک کی شناخت بیلجین ماسٹر مائنڈ عبدالحمید اباؤد کے طور پر کی جا رہی ہے، تاہم اتوار تک اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پیر کو امریکہ بھر میں شہری آزادی کے لمبردار آنجہانی رہنما مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے اور اس موقع پر ملک بھر میں عام تعطیل ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ 1955 میں اس وقت نمایاں ہوئے جب انہوں نے الاباما کے جنوبی شہر مونٹگومری میں عوامی بسوں کے کامیاب بائیکاٹ کی قیادت کی تھی، جس سے شہر میں سیاہ فام مسافروں کو الگ بیٹھانے کے رواج کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ 1950 اور 1960 کی دہائی کی شہری آزادی کی تحریکوں کی مرکزی شخصیت بن گئے اور انہوں نے 1963 میں واشنگٹن کی طرف مارچ کے دوران اپنی تقریر میرا ایک خواب ہے سے لاکھوں افراد کو متاثر کیا۔ انہیں 1964 میں نوبیل امن انعام دیا گیا اور اسی سال صدر لنڈن جانسن نے تاریخی شہری آزادیوں کے ایک بل پر دستخط کیے۔ کنگ کو 4 اپریل 1968 میں امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر میمفس میں قتل کر دیا گیا تھا، جہاں وہ مساوی اجرت کے لیے ہڑتال کرنے والے سیاہ فام مزدوروں کی مدد کے لیے گئے تھے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ برطانیہ کے وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ برطانیہ کو دہشت گرد حملے کے شدید خطرے کا سامنا ہے، جبکہ یورپ میں قانون نافذ کرنے والے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی کے حالات کافی مشکل ہیں۔ وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکہ کے قانون ساز نے اندرون ملک پرتشدد انتہا پسندی سے بھی خبردار کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
اتوار کی روز امریکی ٹیلی ویژن سی بی ایس کے پروگرام فیس دا نیشن میں برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ برطانیہ کو ایک انتہائی ممکنہ حملے سے شدید خطرہ ہے۔
This threat keeps morphing because it's the same fundamental problem, extremist Islamist terror.
خطرہ تبدیل ہوتا رہتا ہے کیونکہ بنیادی مسئلہ وہی ہے، انتہا پسندی، اسلامی دہشت گردی۔ یہ خطرہ تبدیل ہوتا رہا مگر اس کی بنیاد اب بھی ایک فرقے کے موت کے زہریلے نظریے پر ہے، جو دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ایک کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ مسٹر کیمرون کہتے ہیں کہ ان انتہا پسندوں کے خلاف جدوجہد کے لیے طویل عرصہ درکار ہوگا، اس کے لیے بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے۔ ان کے الفاظ،
If we take the issue of Islamist extremist terrorism coming out of Iraq and Syria, it is going to take a very long
اگر ہم عراق اور شام سے آنے والے اسلامی انتہا پسند دہشت گردی کے خطرے کو دیکھیں تو اس سے نمٹنے میں ایک بہت طویل عرصہ لگے گا، جبکہ ہمیں بہت استقامت سے کام لینا ہوگا۔ ہم مغربی ممالک کے طور پر خود ایسا نہیں کر سکتے۔ ہمیں عراق میں ایک فعال حکومت کی ضرورت ہے، شام میں ایک فعال حکومت کی ضرورت ہے، جہاں کی جائز حکام اسلام میں اس رد و بدل کو دور کرنے میں مدد کے لیے ہمارے ساتھ ہوں۔ یورپی یونین میں قانون نافذ کرنے والے ادارے یوروپول کے ڈائریکٹر راب وین رائٹ نے کہا ہے کہ 7 اور 9 جنوری کو فرانس میں دہشت گرد حملوں میں 17 افراد کی ہلاکت کے بعد اس کے جواب میں پولیس کی ایک پرعزم مہم جاری ہے۔
We see an action now in Belgium, in Greece, in Berlin, in other locations as well. And it shows, I think, the nature of the threat that we're facing right now.
It's spread across Belgium, so many European Berlin countries. اور دیگر مقامات پر بھی کاروائی دیکھ رہے ہیں، اور اس سے اس خطرے کی نوعیت کا اندازہ ہوتا ہے جس کا اب ہمیں سامنا ہے۔ یہ یورپ کے بہت سے ممالک میں پھیل چکا ہے اور اس کا ارتکاب ان غالباً ہزاروں افراد کے ذریعے ہوا ہے جو انٹرنیٹ پر بنیاد پرستی کی جانب راغب ہوئے اور جنہوں نے شام اور عراق میں تنازع کا تجربہ کیا، اور ان میں سے بہت سے یورپی معاشرے میں واپس آئے ہیں اور بعض حملے کرنے کا عزم اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے وین رائٹ کے۔ امریکی ٹیلی ویژن اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں وین رائٹ نے کہا کہ یہ محض خطرے کی وسعت نہیں ہے جس کا پولیس کو سامنا ہے، بلکہ 11 ستمبر 2011 میں امریکہ پر حملوں کے بعد خطرے کی نوعیت تبدیل ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ کوئی کمانڈ اور کنٹرول کا ادارہ نہیں ہے، تاہم انسداد دہشت گردی سے متعلقہ اداروں کے درمیان زیادہ سے زیادہ تعاون کے لیے متفقہ طور پر کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، جن میں انٹیلیجنس کی معلومات کا تبادلہ، دہشت گردوں کو ملنے والی رقوم پر نظر، غیر قانونی اسلحہ اور آن لائن دہشت گرد کاروائیوں پر نظر رکھنا شامل ہے۔ سی بی ایس کے پروگرام فیس دا نیشن میں سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے رکن مارکو روبیو نے کہا کہ بیرونی خطرے کے ساتھ ساتھ امریکہ کو اندرون ملک پیدا ہونے والی پرتشدد انتہا پسندی سے بھی خطرہ ہے۔
And what's made it more interesting, of course, and more dangerous is that, in fact, some of these individuals that are plotting these attacks may not even have traveled to the Middle East.
اور اسے زیادہ دلچسپ اور خطرناک بنانے والی یہ حقیقت ہے کہ ان حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والے بعض افراد نے ہو سکتا ہے مشرق وسطی کا کبھی سفر ہی نہ کیا ہو. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی مسجد میں یا آن لائن انتہا پسندی اختیار کی ہو, اور ہو سکتا ہے ان حملوں کے بارے میں ہدایات یا تحریک انہیں مغرب میں آن لائن پلیٹ فارم سے ملی ہو. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یورپ کے لیے ایک حقیقی خطرہ ہے جو مشرق وسطی کے قریب ہے, اور اس خطے سے وہاں بڑے پیمانے پر تارکین وطن موجود ہیں. مگر یہ امریکہ میں ایک حقیقی خطرہ ہے, ایک ایسے ملک میں جہاں ہر سال لاکھوں افراد آتے ہیں یا ترک وطن کرتے ہیں. این بی سی کے پروگرام میٹ دی پریس میں آرمڈ سروسز کمیٹی کے رکن سینیٹر لنڈسی گراہم نے بااصرار کہا کہ شام اور عراق میں اسلامک اسٹیٹ اور النسرا فرنٹ نامی گروپ امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں. انہوں نے کہا کہ ان گروپوں کے خلاف کامیابی دنیا بھر میں سیکیورٹی کو درپیش خطرے کا حدود اربا تبدیل کر دے گی. گریگ بارٹن مراش یونیورسٹی کے سینٹر آف اسلام اینڈ ماڈرن ورلڈ کے ڈائریکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ضرب لگانے کا موقع تب تھا جب اسلامک اسٹیٹ گروپ نے عراق کے شہر موصل پر قبضہ کر کے اپنے اتحادیوں سے کہا تھا کہ وہ جہاں ہیں وہاں لون ولف حملے کریں, یعنی انفرادی طور پر حملے کریں.
Quite separate to that, we have ongoing concerns with Afghanistan and Pakistan and the situation in Nigeria and surrounding Cameroon.
اس سے بالکل الگ, ہمیں افغانستان, پاکستان اور نائجیریا اور کیمرون کے ارد گرد کے علاقوں میں بد سے بدتر ہوتی صورتحال پر مسلسل تشویش ہے. جہاں یہ حالات فی الوقت اس خطے سے باہر نہیں پھیلے, تاہم یہ ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ الشباب کے باعث صومالیہ اور کینیا میں موجود مسائل کے ہوتے ہوئے ہمیں تمام محاذوں پر بڑھتے ہوئے چیلنجز کا سامنا ہے جن کے لیے بین الاقوامی وسائل درکار ہیں, اور بعض اوقات یہ وسائل بہت محدود ہو جاتے ہیں جب یہ معلوم کرنا بے حد دشوار ہو جاتا ہے کہ حالات کیا رخ اختیار کریں گے. بارٹن کہتے ہیں کہ القاعدہ 30 برس سے موجود ہے اور نئے گروپ ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. وہ وزیر اعظم کیمرون سے اتفاق کرتے ہیں کہ دہشت گردی کا حل ابھی عشروں دور ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ ہر سال پوری دنیا میں تقریباً 1.6 کروڑ افراد غیر متعدی امراض کا شکار ہو کر فوت ہو جاتے ہیں. ادارے کی نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ معقول طبی سہولتوں کے ذریعے ان اموات میں کمی لائی جا سکتی ہے. جنیوا سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس.
دنیا بھر میں اموات کی سب سے بڑی وجہ غیر متعدی بیماریاں ہیں. ہر سال 63% اموات انہی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. عالمی ادارے صحت کے مطابق لاکھوں افراد 4 قسم کی غیر متعدی بیماریوں کی وجہ سے وقت سے پہلے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. ان میں امراض قلب, پھیپھڑوں کی بیماریاں, سرطان اور ذیابیطس شامل ہیں. عالمی ادارے صحت کے مطابق ان بیماریوں کی وجوہات میں شراب نوشی, غیر صحت بخش غذا اور جسمانی ورزش کا نہ ہونا ہے. ادارے کا مزید کہنا ہے کہ صحت مند طرز زندگی اپنانے سے وقت سے پہلے ان اموات میں کمی واقع ہو سکتی ہے. اس رپورٹ کی مصنفہ ڈاکٹر شانتی منڈس کرونک ڈیزیزز پریونشن اینڈ مینجمنٹ کے لیے عالمی ادارے صحت کی رابطہ کار ہیں. وہ کہتی ہیں,
وی آر لوزنگ 16 million پیپل ایوری ایئر ان دیئر 30s, 40s, 50s, 60s.
ہم ہر سال 1.6 کروڑ افراد کھو رہے ہیں. ان کی عمریں 30s, 40s, 50s اور 60s میں ہوتی ہیں, اور ان میں سے کوئی بھی 80 سے 90 سال کی عمر تک نہیں پہنچ پاتا. اور مجموعی طور پر ہر سال غیر متعدی بیماریوں سے 38 million افراد ہلاک ہو رہے ہیں. 16 million میں سے جو افراد 70 سال کی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں, ان میں سے 82% کا تعلق متوسط طبقے اور کم آمدنی والے ممالک سے ہوتا ہے جن میں ان بیماریوں سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. یہ الفاظ تھے ڈاکٹر شانتی کے. 2013 میں ورلڈ ہیلتھ اسمبلی نے ایک گلوبل ایکشن پلان تیار کیا تھا جس کا مقصد 2025 تک ایک دوسرے کو نہ لگنے والی بیماریوں میں 1/4 کمی کرنا ہے. رپورٹ کے مطابق اس ایکشن پلان پر عمل درآمد کرنے کے لیے کئی ممالک اقدامات اٹھا رہے ہیں. مثال کے طور پر ترکی میں تمباکو نوشی میں 13% کمی دیکھنے میں آئی ہے, جس کی وجہ ترکی حکومت کی طرف سے تمباکو پروڈکٹس پر ٹیکس میں اضافہ اور اس کے ڈبوں پر وارننگ کے نشانات پرنٹ کرنا ہے۔ عالمی ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2025 تک کا یہ ہدف بہت سے ممالک حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ڈاکٹر شانتی کہتی ہیں کہ اگر مختلف ممالک چند آسان اسٹریٹجیز پر عمل کریں تو بہت سی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ ان میں تمباکو نوشی کے اشتہارات پر مکمل پابندی، شراب نوشی کو محدود کرنا یا اس پر پابندی لگانا، اور صحت مند غذا اور ورزش سے متعلق لوگوں میں شعور پیدا کرنا شامل ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق بہت ہی کم سرمایہ کاری سے غیر متعدی بیماریوں، یعنی ایک دوسرے کو نہ لگنے والی بیماریوں کے پھیلاؤ اور اس سے ہونے والی اموات میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو وائس آف امریکہ کے لیے کرس سمکنز کی رپورٹ کے حوالے سے بتائیں گے کہ امریکہ کے اندر پولیس متشدد جرائم کو روکنے کے لیے کیا پریکٹس کرتی ہے اور اس پریکٹس پر کیا سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ یو ایس فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے سال 2013 کے تازہ ترین اعداد و شمار بیان کیے ہیں، جن کے مطابق امریکہ کے اندر متشدد جرائم کی شرح گزشتہ کئی برسوں کی نسبت کم رہی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے بہت سے ادارے اس کامیابی کا سہرا اپنے سر باندھ رہے ہیں، تاہم رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ اگرچہ متشدد جرائم میں کمی آئی ہے لیکن پولیس مقابلوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ قتل، عصمت دری، حملوں اور ڈکیتی کی شرح میں سال 2013 سمیت گزشتہ 7 برسوں کے مجموعی عرصے میں کمی آئی ہے، لیکن اسی عرصے میں پولیس افسروں نے جسٹیفائیبل ہومیسائڈ یعنی قابل جواز قتل کے طور پر مختلف واقعات میں 400 سے زیادہ شہریوں کو ہلاک کر دیا۔ بل لیویس ایف بی آئی کی لاس اینجلس ڈویژن میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ منشیات کے دھندے میں ملوث گینگ اور دیگر طرز کے گینگز کے ساتھ پولیس کے ٹکراؤ میں زیادہ ہلاکتیں ہوتی ہیں۔
There are more than 30,000 known gangs in the United States.
وہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ میں 30,000 سے زیادہ معروف گینگز ہیں، جن میں جیل اور موٹر سائیکل گینگز بھی شامل ہیں، اور ان گینگز کے 10,00,000 سے زیادہ ارکان ہیں۔ مزید یہ کہ گلیوں بازاروں میں مصروف گینگز بشمول 2013 کے گزشتہ 7 برسوں میں اپنے قریبی علاقوں میں 48% متشدد جرائم کے ذمہ دار ہیں۔ ایف بی آئی کی آفیشیل رپورٹنگ کے مطابق تقریباً 500 افراد پولیس کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ تاہم یہ اعداد و شمار امریکہ بھر میں قانون نافذ کرنے والے 17,000 اداروں میں سے صرف 750 کی طرف سے آئے ہیں، کیونکہ امریکہ میں ان اداروں کا واشنگٹن کو پولیس کے ہاتھوں ہونے والی ہلاکتوں سے خبردار کرنا رضا کرانا ہوتا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پولیس مقابلوں میں جتنی ہلاکتوں کا رپورٹ میں ذکر ہے، اصل تعداد ہزاروں کے فرق سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ نیشنل اربن لیگ کے صدر مارک موریل کہتے ہیں کہ ہلاکتوں کی تعداد کو کم بیان کرنے کا مطلب پولیس کے طرز عمل کو تبدیل کرنا ہو سکتا ہے۔ پولیس کے ہاتھوں مارے جانے والے افراد میں اکثریت کا تعلق سیاہ فام شہریوں سے بتایا جاتا ہے۔ اس ضمن میں پبلک پالیسی ایکسپرٹ ایلیسی اسکاٹ کا کہنا ہے کہ مسئلے کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیاہ فام مردوں اور دیگر اقلیتی گروپوں کے بارے میں پولیس ایک خاص تصور رکھتی ہے۔ ان کے الفاظ ہیں کہ بہت اعلیٰ پولیس افسران موجود ہیں، میرے خیال میں زیادہ جرائم والے علاقوں میں خدمات انجام دینے والے پولیس افسر کو منفی عناصر کے لیے کچھ نظر نہیں آتا، اور ان کا تصور سیاہ فام نوجوانوں اور نوجوان لاطینیوں کے بارے میں متاثر ہو سکتا ہے۔ میری ہینسن، جنہوں نے ہزاروں پولیس افسروں کو تربیت فراہم کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو طاقت کے ہلاکت خیز استعمال کو کم کرنے کے لیے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس اصلاحات کے ذریعے پولیس افسروں اور سویلینز کے درمیان اعتماد کی بحالی کی اشد ضرورت ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں پٹرول کی شدید قلت پیدا کرنے کے ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ دوسری طرف وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اس بحران پر چند دنوں کے اندر قابو پا لیا جائے گا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پیر کو اسلام آباد میں وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اعلی سطحی ہنگامی اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کی وجوہات جاننے اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کی جانے والی کوششوں پر غور کیا گیا۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے عوام کو درپیش مشکلات پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ پیر کو ملک بھر میں 15,600 ٹن پیٹرول فراہم کیا گیا۔ بیان کے مطابق ملک بھر میں روزانہ پیٹرول کی کھپت 12,000 ٹن ہے۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ آئندہ ماہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی اضافی دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا۔ وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم اور قدرتی وسائل شاہد خاقان عباسی نے اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس میں کہا کہ توقع ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قلت اسی ہفتے کم ہو جائے گی۔
جہاں شارٹیج زیادہ تھی ان شہروں کا ذکر ضرور کروں گا۔ لاہور کی یومیہ کھپت جو ہوتی ہے وہ 8 لاکھ لیٹر ہوتی ہے، آج لاہور میں 16 لاکھ لیٹر یعنی ڈبل سپلائی کیا گیا۔ پنڈی کی کھپت جو ہوتی ہے وہ 4 لاکھ لیٹر یومیہ ہوتی ہے، یہاں پر 5,75,000 لیٹر سپلائی کیا گیا۔ اسلام آباد میں کھپت 4,25,000 لیٹر ہوتی ہے، یہاں پر 6 لاکھ لیٹر کی سپلائی دی گئی، اور اس سے امید ہے کہ یہ شارٹیج جو ہے یہ انشاءاللہ اسی ہفتے میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ جب سپلائی اتنی بڑھائی جائے تو یقیناً شارٹیجز کو پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میری اپیل ہے عوام سے کہ الحمدللہ سپلائی بحال، مکمل طور پر بحال ہو چکی ہے، بلکہ سپلائی معمول سے بہت زیادہ، جیسے آپ نے لاہور میں دیکھا کہ 2 گنا دی جا رہی ہے، رولپنڈی اسلام آباد میں 50% زیادہ ہے، تو کوئی پینک بائنگ جو ہو رہی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سپلائی سٹیبل رہے گی اور اس سے آپ کو کسی قسم کی کوئی سپلائی میں خدشات نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی امید ہے کہ 1 فروری کو انشاءاللہ کم از کم 5 روپے یا اس سے بھی زیادہ کمی جو ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس میں انشاءاللہ ہوگی۔
ادھر وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیر کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں ان اطلاعات کو بے بنیاد قرار دیا جن میں کہا گیا کہ ملک میں پیٹرول کی قلت کی ذمہ داری وزارت خزانہ پر عائد ہوتی ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ وزارت خزانہ کی طرف سے اس سلسلے میں کسی طرح کے مالی وسائل نہیں روکے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی خرید اور فروخت سے وزارت خزانہ کا کوئی تعلق نہیں۔
ایز پارٹ آف دی گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ مس مینجمنٹ ہوئی ہے، ایز پارٹ آف دی گورنمنٹ میں اس کو اکنالج کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ایز پارٹ آف دی گورنمنٹ میں پرائم منسٹر آلریڈی اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔
گزشتہ ہفتے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کے بعد وزیر اعظم نے فوری طور پر 4 متعلقہ افسران کو معطل کرتے ہوئے اس سلسلے میں تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیر کو کہا کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد اس بارے میں غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اسلام آباد اور صوبہ پنجاب پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کے باعث سب سے زیادہ متاثر ہوئے، جبکہ دیگر صوبوں میں رہنے والوں کو بھی اس صورتحال نے متاثر کیا۔ کئی شہروں میں پیٹرول اور ڈیزل دستیاب نہیں، اور جن شہروں میں پیٹرولیم مصنوعات مل رہی ہیں وہاں بھی پیر کو گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی طویل قطاریں دیکھی گئیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح خیبر پختونخوا صوبے میں اسکول موسم سرما کی تعطیلات کے بعد کھول دیے گئے ہیں۔ پشاور میں ہونے والے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملے کے بعد بچے اور والدین اسکولوں کے تحفظ کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اس حوالے سے پشاور سے گل رخ کی ایک رپورٹ۔
خیبر پختونخوا سمیت ملک کے دیگر شہروں میں موسم سرما کی طویل تعطیلات کے بعد اسکول دوبارہ کھل چکے ہیں، لیکن اب بھی ان میں بچوں کی حاضری معمول سے کم ہے۔ اس کی وجہ سے اب بھی والدین کے سلامتی سے متعلق خدشات ہیں۔ اگرچہ حکومت نے اسکولوں کی حفاظت کے لیے ایک حکمت عملی وضع کی ہے اور سیکیورٹی انتظامات میں اضافہ بھی ہوا ہے، لیکن بعض والدین کے اب بھی اس بارے میں تحفظات ہیں۔ ایک والد محمد جان زید نے اس بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
ملک میں ہمارے صوبے میں دہشت گردی ہو رہی ہے، لیکن اس دہشت گردی کی وجہ سے ہم ان کے آنے والے مستقبل کو تو خراب نہیں کر سکتے، اور ہمیں ان کے آنے والے مستقبل کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اگر اسی طرح یہ اسکول بند رہے اور اسی طرح یہ دہشت گردی ہوتی رہی تو ہمارے بچے کبھی بھی نہیں پڑھیں گے اور دنیا کے دوڑ میں وہ پیچھے رہ جائیں گے۔
تاہم ایک والد کاشف الدین کا کہنا تھا کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو گھروں میں نہیں بٹھا سکے۔
جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پی کے میں حالات خراب ہیں، لیکن بچوں کے مستقبل کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجا۔
صوبائی حکومت نے اسکولوں کی حفاظت کے لیے ایک جامع سیکیورٹی پلان کا اعلان کیا، جس کے تحت تعلیمی اداروں کی بیرونی دیواروں کو ایک خاص حد تک بلند کرنے، اضافی محافظوں کی تعیناتی اور کئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی کی کابینہ کے نامزد وزیر زراعت کا نام انٹرپول کے انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل ہے۔ انٹرپول کی ویب سائٹ کے مطابق 52 سالہ محمد یعقوب حیدری سن 2003 سے مبینہ طور پر ایستونیا میں بڑے پیمانے پر ٹیکس چوری میں مطلوب ہیں۔ صدر غنی کے ترجمان نظیف اللہ سالارزئی کا کہنا ہے کہ صدارتی دفتر کو اس بارے میں آگاہی نہیں تھی کہ حیدری کو قانونی مشکلات درپیش تھیں، تاہم اب اس بات کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ اگرچہ حیدری کا نام کئی سالوں سے مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھا، تاہم اس بابت افغانستان میں زیادہ معلومات نہیں تھیں۔ حیدری نے اس امر کی تصدیق کی کہ ان کا نام انٹرپول کی فہرست میں ہے، تاہم ان کا موقف ہے کہ وہ بے گناہ ہیں۔ مالی کے ملک کو ایبولا مرض سے پاک قرار دے دیا گیا ہے۔ تفصیلات ریچرڈ گرین کی رپورٹ میں، نیلوفر مغل کی زبانی۔
مالی کے وزیر صحت عثمان کون نے ایبولا سے متعلق اس بات کا اعلان کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 42 دنوں کی مانیٹرنگ کے بعد کہ ایبولا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز اب سامنے نہیں آ رہے، اور بین الاقوامی حفظان صحت کی ہدایات کے مطابق آج میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ مالی میں 18 جنوری 2015 کو ایبولا وبا کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد ملکی اور غیر ملکی سطح پر مسافروں اور سامان کی خصوصی اسکریننگ نہیں کی جائے گی۔ میں اس موقع پر جمہوریہ کے صدر کا ان کی فیصلہ کن قیادت پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر صحت عثمان کون جن 42 دنوں کی مانیٹرنگ کی بات کر رہے تھے، وہ عالمی ادارے صحت کی جانب سے ترتیب دیا گیا ایک ٹائم فریم ہے جس دوران کسی وبا کے خاتمے کی نگرانی کی جاتی ہے۔ ڈبلیو ایچ او کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مالی نے اس وبا پر قابو پانے کے لیے تیزی سے اقدام کیا۔ ایبولا کا سب سے پہلا کیس اکتوبر میں سامنے آیا تھا، جو گنی سے تعلق رکھنے والی ایک 2 سالہ بچی میں پایا گیا۔ ڈبلیو ایچ او کی رپورٹ کے مطابق مالی میں اس وائرس سے متاثر ہونے والے تمام 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ ڈبلیو ایچ او نے گزشتہ ہفتے رپورٹ پیش کی کہ دیگر مغربی افریقی ملکوں گنی، لائبیریا اور سیرالون میں ایبولا کی وبا میں آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے، لیکن اقوام متحدہ کے صحت کے ادارے نے خبردار کیا ہے کہ یہ وبائی بیماری ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور ایسی جگہ ہیں جہاں پر یہ وائرس پھیل رہا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسلامک اسٹیٹ یا داعش گروپ نے کم از کم 200 یزیدگیوں کو عراق میں 5 ماہ تک یرغمال بنائے رکھنے کے بعد رہا کر دیا ہے۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی۔
حکام نے بتایا ہے کہ رہا ہونے والے تمام افراد بزرگ ہیں یا علیل، جن میں متعدد بچے شامل ہیں۔ ایک یزیدی کہہ رہا ہے کہ اب بھی 3 افراد اسلامک اسٹیٹ کی حراست میں ہیں، ہم اپنے باقی ماندہ افراد اور بچوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہو سکتا ہے وہ اس وقت دوہوک اور زاخو میں ہوں، ہم سنجار سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم نے تقریباً 6 مہینے حراست میں گزارے ہیں۔ جنگجوؤں نے ان یرغمال بنائے گئے افراد کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس بارے میں ایک خاتون بتاتی ہیں۔ وہ بتا رہی ہیں کہ داعش کے کچھ لوگوں نے ہم سے اچھا سلوک روا رکھا، لیکن کچھ کا برتاؤ بہت برا تھا۔ مجموعی طور پر ان کا برتاؤ اچھا نہیں تھا۔ وہ پہلے ہمیں تل افر لے گئے اور پھر وہاں سے موصل لے آئے۔ انہوں نے ہمیں یرغمال بنایا اور موصل سے یہاں لے کر آ گئے۔ اسلامک اسٹیٹ نے اگست 2014 میں یزیدیوں پر حملہ کیا تھا اور ہزاروں افراد کو سنجار کے پہاڑوں میں چھپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ داعش کے جنگجو اعلان کر چکے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے عقائد میں بے دین ہیں، لیکن یزیدیوں کے لیے وہ خاص طور پر تیش رکھتے ہیں۔ عراق میں پیش قدمی کے دوران اسلامک اسٹیٹ نے کئی یزیدی کردوں کو ہلاک کر دیا، خواتین اور لڑکیوں کو اغوا کر کے انہیں غلام کے طور پر فروخت کیا۔ داعش گروپ نے اپنے حالیہ رہنما اصولوں میں جنسی تشدد اور دیگر طرز کے تشدد کی وہ صورتیں بیان کی ہیں جن کا نشانہ غلاموں کو بنایا جا سکتا ہے۔ یزیدی نسلی طور پر کرد ہیں اور ان کا مذہب زرتشتیت یا آتش پرستی سے منسلک ہے۔ یزیدیوں کو خاص طور پر عرب مسلم ملکوں میں ان کے عقائد کے اعتبار سے سمجھا نہیں گیا اور انہیں متعدد بار آزمائشوں کا سامنا رہا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انڈونیشیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے منشیات سے متعلق جرائم کے مرتکب پانچ غیر ملکیوں سمیت چھ افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا ہے۔ اٹارنی جنرل کے دفتر کے ترجمان ٹونی اسپونٹانا نے کہا ہے کہ چار مرد اور ایک انڈونیشین خاتون کی سزائے موت پر ہفتے کی نصف شب کے بعد نساکم بانگن کے جزیرے پر گولی مار کر عمل درآمد کیا گیا، جبکہ ایک ویتنامی خاتون کو بھی اسی وقت وائلالی کے ضلع میں سزائے موت دی گئی۔ جن مردوں کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا ان کا تعلق برازیل، ملاوی، نائجیریا اور نیدرلینڈ سے تھا۔ صدر جوکو ویدودو نے منشیات کے جرائم سے متعلق سخت کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی رحم کی اپیلوں کو مسترد کر دیا تھا۔ برازیل اور نیدرلینڈ کی حکومتوں نے آخری لمحوں میں رحم کی اپیل کی تھی۔ برازیل اور نیدرلینڈ نے انڈونیشیا سے اپنے سفیروں کو مشاورت کے لیے واپس بلا لیا ہے۔ نیدرلینڈ کے وزیر خارجہ برٹ کوئنڈرس نے ان پھانسیوں کو ظالمانہ، غیر انسانی اور اسے انسانی وقار اور سالمیت سے انحراف کے مترادف قرار دیا۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے سزائے موت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ صدر باراک اوباما ایک ایسے وقت میں اپنے سالانہ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کی تیاری کر رہے ہیں جب واشنگٹن اور کئی دیگر ممالک نے فرانس میں ہونے والے دہشت گردی کے حملوں کے بعد سلامتی کے خدشات کے حوالے سے سخت حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں۔ منگل کو کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے صدر کے خطاب سے پہلے بحر اوقیانوس کے دونوں اطراف سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ حالیہ دنوں میں بیلجیم میں مشتبہ شدت پسندوں اور پولیس میں فائرنگ کا تبادلہ، جرمنی میں پولیس کے چھاپے، یونان میں گرفتاریاں اور یورپ میں سیکیورٹی انتظامات میں اضافہ، یہ سب کچھ فرانسیسی فکاہیہ جرید شارلی ابدو پر ہونے والے حملے کے بعد ہوا ہے۔ یورپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے یوروپول کے سربراہ راب وین رائٹ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کے اقدامات نئے خطرے کے مطابق ہونے چاہئیں۔ وین رائٹ نے کہا کہ ہم اپنی قومی حکومت اور نیشنل پولیس کی طرف سے ایک پرعزم رد عمل دیکھ رہے ہیں اور یوروپول جیسے ادارے فوری طور پر ایسے طریقوں پر نظر ثانی کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ہر جگہ انسداد دہشت گردی کے لیے خدمات فراہم کر سکتے ہیں اور دہشت گردی کو فراہم کی جانے والی مالی امداد کی نگرانی، غیر قانونی اسلحہ اور خاص طور پر دہشت گردوں کی آن لائن کاروائیوں کی نگرانی کے لیے بہتر انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ صدر اوباما ریپبلکن اکثریت والی کانگریس کے ساتھ مل کر ایک ایسے ایجنڈے پر کام کرنے کے خواہاں ہیں جس میں اندرون ملک ترجیحات کے ساتھ ساتھ تیز رفتار بین الاقوامی ترقی بھی شامل ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ متشدد انتہا پسندی کے رجحان اور دہشت گردوں کی طرف سے نوجوان افراد کو بھرتی کرنے کی صلاحیت نے بڑی وسیع وبا کی صورت اختیار کر لی ہے اور یہ دنیا بھر کے معاشروں میں داخل ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بڑی تکلیف، سانحے اور تباہی کا باعث ہے، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو ہم بالآخر شکست دیں گے۔ بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم آکسفیم کی ایک رپورٹ کے مطابق آئندہ سال دنیا کے 1% امیر ترین افراد کے پاس دنیا کی کل دولت کا 50% سے زائد ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق سن 2009 امیر ترین افراد کے پاس دنیا کی کل دولت کا 44% تھا، جبکہ سن 2014 میں وہ دنیا کی کل دولت کے 48% کے مالک تھے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیواس میں ہونے والے سالانہ عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس سے قبل پیر کو یہ رپورٹ جاری کی گئی۔ آکسفیم نے متنبہ کیا ہے کہ عدم مساوات میں بہت زیادہ اضافہ ایک ایسے وقت میں غربت کے خلاف کوششوں میں رکاوٹ بن رہا ہے جب ہر 9 میں سے ایک شخص کو ناکافی خوراک کا سامنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 1 ارب سے زیادہ افراد کو روزانہ گزارے کے لیے 1.25 ڈالر سے بھی کم دستیاب ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر کے 80 امیر ترین افراد 1.9 خرب ڈالر کے مالک ہیں، جبکہ تقریباً اتنی ہی رقم مشترکہ طور پر دنیا کے ایسے 3.5 ارب افراد کے پاس ہے جن کا شمار آمدنی کے لحاظ سے نچلی سطح پر کیا جاتا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
انیس جنوری کو پورے امریکہ میں شہری حقوق کے لیڈر ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی یاد میں ایک دن منایا جا رہا ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ۔
ہر سال جنوری کے مہینے کی تیسری پیر کو امریکہ کے لوگ جنوبی ریاست الاباما کے ایک بیپٹسٹ پادری ریورنڈ ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی یاد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وہ امریکہ کے شہری حقوق کی تحریک کے لیڈر تھے جنہوں نے عدم تشدد پر مبنی طریقوں کے ذریعے سماجی تبدیلی کا پرچار کیا۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو 15 جنوری کو اپنی 86ویں سالگرہ مناتے۔ اپنے اس عقیدے کی بنا پر جس کا اظہار انہوں نے ان الفاظ میں کیا تھا کہ کوئی تبدیلی محض اس لیے نہیں آتی کہ اس کا آنا ناگزیر ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے مسلسل جد و جہد کرنی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کنگ نے بہت بڑے پیمانے پر بائیکاٹ، دھرنا دینے، پرم مارچ کرنے اور عدم تشدد کی بنیاد پر سول نافرمانی کی بہت سی سرگرمیاں منظم کی اور ان میں شرکت کی۔ ڈاکٹر کنگ نے ایک بار کہا تھا کہ اگر کوئی فرد ایسا قانون توڑتا ہے جو اس کے ضمیر کی آواز کے مطابق غیر منصفانہ ہے اور جو ہنسی خوشی قید کی سزا اس لیے قبول کر لیتا ہے تاکہ ناانصافی کے خلاف معاشرے کا ضمیر جھنجھوڑ سکے، تو ایسا فرد در حقیقت قانون کے لیے اعلیٰ ترین احترام کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا سرگرم کارکنوں نے بعض اوقات جان بوجھ کر لیکن پرامن اور باحترام طریقے سے ایسے قوانین توڑے جن کا مقصد سفید فام شہریوں کو غیر سفید فام شہریوں سے الگ کرنا تھا۔ انہیں امید تھی کہ اس طرح اس قسم کے قانون کی بنیادی طور پر غیر منصفانہ ہونے کے بارے میں توجہ مبذول کرائی جا سکے گی۔ چنانچہ جب کپڑے سینے والی ایک سیاہ فام خاتون روزا پارکس نے منٹگومری الاباما میں قانون توڑا اور بس میں اپنی نشست ایک سفید فام کے لیے خالی کرنے سے انکار کر دیا تو قانون شکنی کی پاداش میں انہیں جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کا سارے ملک میں چرچا ہوا اور ان کے لیے ہمدردی کی لہر دوڑ گئی۔ ڈاکٹر کنگ کی عمر 39 سال تھی جب وہ 4 اپریل 1968 کو ایک قاتل کی گولیوں کا نشانہ بنے، لیکن انہوں نے جو ورثہ چھوڑا ہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ وقت کے تقاضوں کے مطابق نسلی امتیاز کے قوانین منسوخ کر دیے گئے اور امتیازی سلوک قانونی طور پر قابل سزا جرم ہے اور اس پر سزا دی جاتی ہے۔ اور اب جبکہ ہم مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی زندگی اور معاشرے کے لیے ان کے بیش قیمت کارناموں کا جشن منا رہے ہیں، امریکہ کی تاریخ میں پہلے افریقی امریکی صدر براک اوباما اپنے عہدے کا 7واں سال شروع کر رہے ہیں۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی سب سے بڑی بہن ڈاکٹر کرسٹائن کنگ فارس نے کہا کہ میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ میری زندگی میں وہ وقت آئے گا جب ہم میں سے کوئی ایک اس ملک کی قیادت کا آرزو مند ہوگا۔ مسٹر اوباما کا ہمیں صدارت کی طرف لے جانا ہمارے لیے اس سرزمین پر پہنچنے کے مترادف ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر کنگ کی زندگی کا خلاصہ ان کے اپنے الفاظ میں بڑی اچھی طرح بیان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ انسان کی زندگی میں اہم چیز اس کی طوالت نہیں بلکہ اس کا اعلیٰ معیار ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ نے عدم تشدد پر مبنی طریقوں کے ذریعے سماجی تبدیلی کے لیے زبردست مہم چلائی اور امریکہ میں رنگ و نسل کی تفریق کو ہمیشہ کے لیے ختم کرانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر کنگ کی زندگی اور ان کے کارناموں کے بارے میں ایک اور خصوصی فیچر نیلوفر مغل کی زبانی۔
امریکہ میں شہری آزادیوں اور سیاہ فام باشندوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والے آن جہانی رہنما مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی سالگرہ پیر کو ملک بھر میں منائی جا رہی ہے۔ کنگ جونیئر ایک عیسائی پادری اور 1950 اور 60 کی دہائیوں میں چلنے والی عدم تشدد کی اس تحریک کے روح رواں تھے، جس کا مقصد امریکی معاشرے میں سیاہ فام افراد کے ساتھ روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک کو ختم کر کے انہیں یکساں حقوق دلانا تھا۔
We must let the world know that it is necessary to protest this threefold evil.
1950 کی دہائی کے وسط میں شہری حقوق کے لیے شروع ہونے والی تحریک اس وقت توجہ کا مرکز بنی جب ایک نوجوان مارٹن لوتھر کنگ نے ریاست الاباما کے شہر منٹگومری میں سیاہ فام لوگوں کے لیے مسافر بسوں کی تفریق ختم کرنے کی مہم میں کامیابی حاصل کی۔ سیگریگیشن کے نام سے جانے جانے والے اس نظام کے تحت امریکہ کے سیاہ فام باشندے مسافر بسوں کی پچھلی نشستوں پر بیٹھنے کے پابند تھے اور تمام نشستیں پر ہونے کی صورت میں انہیں اپنی نشست بعد میں سوار ہونے والے سفید فام باشندوں کے لیے خالی کرنا پڑتی تھی۔ چنانچہ جب کپڑے سینے والی ایک سیاہ فام خاتون روزا پارکس نے منٹگومری الاباما میں قانون توڑا اور بس میں اپنی نشست ایک سفید فام مسافر کے لیے خالی کرنے سے انکار کر دیا تو قانون شکنی کی پاداش میں انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کا سارے ملک میں چرچا ہوا اور ان کے لیے ہمدردی کی لہر دوڑ گئی۔ اگست 1963 میں واشنگٹن میں انہوں نے بنیادی حقوق کی ایک ریلی نکالی جسے 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ کنگ نے سیاہ فام باشندوں کے لیے مساوی حقوق اور ووٹ کے حق کے لیے پرامن احتجاج کا سلسلہ بھی منظم کیا۔ شہری حقوق کے لیے مظاہرہ کرنے والوں پر تشدد کے مناظر جب ٹی وی اسکرین پر دکھائے گئے تو عوام میں اس تحریک کے لیے ہمدردی پورے ملک میں پھیل گئی۔ اگست 1963 تک مساوات کے لیے کی جانے والی ان کوششوں کو قابل ذکر حد تک پذیرائی ملی اور 2.5 لاکھ افراد نے واشنگٹن میں ملازمتوں اور اپنے بنیادی حقوق کے لیے ہونے والی ریلی میں شرکت کی۔ اس ریلی میں سیاہ فام باشندوں کے علاوہ سفید فام لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔
I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King Jr.
اور کنگ نے یہاں پر ایک تاریخی خطاب کیا۔
Today I want to say to the people of America and the nations of the world, we are on the move and no wave of racism can stop us.
کنگ کو ان کی اس تاریخی اور ولولہ انگیز تقریر کے باعث ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے، جس میں ایک مقام پر ان کا ہر جملہ ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.
میرا ایک خواب ہے۔ اس تقریر نے لوگوں کو ایک ایسے امریکہ کی بصیرت فراہم کی جہاں انجام کار سب لوگوں کے حقوق یکساں ہوں گے۔ 1964 میں امریکہ نے شہری حقوق کے اس تاریخی قانون کو منظور کر لیا جس میں کسی کے ساتھ رنگ و نسل کی بنیاد پر تفریق برتنے کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا ہے۔ صدر لینڈن جانسن نے شہری حقوق کے اس بل پر دستخط کیے تھے۔ تمام امریکیوں کے لیے مساوی حقوق کے حصول کی جدوجہد کرنے پر کنگ جونیئر کو 1964 میں امن کا نوبل انعام دیا گیا۔ 4 اپریل 1968 کی شب امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر میمفس میں ایک پراسرار گولی لگنے سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ قتل کے وقت ان کی عمر 39 برس تھی اور وہ مزدوروں کے حقوق کے لیے نکالے جانے والے ایک جلوس کی قیادت کے لیے میمفس پہنچے تھے.
Get on board, children, children, get on board. Let's fight for human rights.
امریکہ میں مارٹن لوتھر کنگ کی ان کوششوں کے اعتراف میں اب مختلف تقاریب منعقد ہوتی ہیں. کنگ 15 جنوری 1929 کو پیدا ہوئے تھے. ہر سال جنوری کے تیسرے پیر کو ان کی سالگرہ ملک میں سرکاری سطح پر منائی جاتی ہے اور اس روز ملک بھر میں عام تعطیل ہوتی ہے. اس دن رضاکاروں کی حیثیت سے دوسروں کی مدد کرتے ہوئے کنگ کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے. ان کی یاد میں واشنگٹن مال کے علاقے میں ایک یادگار بھی تعمیر کی گئی ہے جسے دی کنگ میموریل کا نام دیا گیا ہے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کی ریاست نیواڈا میں زیر زمین ایک انتہائی خفیہ مقام ہے جہاں امریکی فوج کئی عشروں سے ایٹمی اور دوسرے اسلحے کے ٹیسٹ کر رہی ہے. ہماری ساتھی سارا زمان نے حال ہی میں اس میوزیم کا دورہ کیا. آئیے سنتے ہیں ان کی ایک رپورٹ.
یہ بہت ہی زبردست جگہ لگ رہی ہے. یہاں میوزیم بنانے کی کیا وجہ تھی؟
یہاں یہ میوزیم اس لیے بنایا گیا تھا کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ ہمارے ملک میں جوہری ہتھیار کیسے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور سرد جنگ میں دنیا کے مختلف حصوں کے حالات کیسے تھے.
جو لوگ یہ میوزیم دیکھنے آتے ہیں آپ انہیں کیا بتانے کی کوشش کرتے ہیں؟
ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو سرد جنگ اور اس کے بعد کے حالات کی اصل کہانی سے آگاہ کیا جائے. انہیں اس کی تاریخ کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور انہیں یہ بھی علم ہو جاتا ہے کہ آج کے دور میں ہمیں جن خطرناک ہتھیاروں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے.
چونکہ نیواڈا کی ٹیسٹ سائٹ تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہے تو کیا آپ اس بارے میں ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو نہ صرف اس بہت ہی خفیہ مقام کی کچھ معلومات حاصل ہو سکے بلکہ وہ اس کا کچھ صحیح طرح سے اندازہ بھی لگا سکیں؟
یہاں 1951 میں ٹیسٹنگ کا عمل شروع ہوا اور یہ ایک بہت مختصر صدارتی حکم کے تحت ہوا. اصل میں صدر ٹرومن نے دسمبر 1950 میں اس ٹیسٹنگ سائٹ کی منظوری دی تھی اور محض 6 ہفتوں کے بعد ہم نے وہاں پہلے بم کا تجربہ کیا. ایسا بہت جلدی میں کیا گیا اور اس وقت ایسا کرنے کی اشد ضرورت تھی.
یہ واقعی بہت دلچسپ جگہ ہے. میں میوزیم کے اندر چٹانیں، غار اور لوگوں کو دیکھ رہی ہوں. اور یہ سب کیا ہے؟ ہم اس وقت کہاں ہیں؟
یہ اصل میں زمین کی سطح پر اور زیر زمین کی جانے والی ٹیسٹنگ کا ملاپ ہے. یہاں موجود چٹانیں زمین کے بالائی حصے کی نمائندگی کرتی ہیں اور اس وقت ہم اس دور میں تیار کیے جانے والے زیر زمین سرنگ کے پاس ہیں.
But over here to our left,
ادھر بائیں جانب موجود انسانی مجسمے اس ٹیسٹ کا حصہ ہیں. یہ مجسمے زمین کی سطح پر ٹیسٹنگ کے لیے استعمال کیے گئے تھے جو انسانوں کی نمائندگی کرتے ہیں. کیونکہ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ بم پھٹنے کی صورت میں اس وقت کیا ہوتا ہے جب لوگ اپنے گھروں میں کھانا پکا رہے ہوں یا کسی ہوٹل میں ہوں یا اپنی کار میں سفر کر رہے ہوں. اس مقصد کے لیے جو مینیکوین یا انسانی جسامت کے سائز کے مجسمے استعمال کیے گئے وہ مقامی جے سی پینی سے ملتے تھے. جے سی پینی والے بڑے محب الوطن تھے. جب انہیں یہ پتا چلا کہ ہم ٹیسٹ کرنے والے ہیں تو انہوں نے ہم سے کہا کہ اگر آپ کو ٹیسٹ کے لیے مجسموں کی ضرورت ہو تو ہمیں یہ فراہم کرنے میں بڑی خوشی ہوگی. ٹیسٹ سے پہلے وہ مجسموں کو ٹرک میں لاد کر لے آتے اور ٹیسٹنگ سائٹ پر پہنچا دیتے تھے. اگر مجسموں کو ٹیسٹ میں زیادہ نقصان نہیں پہنچتا تو وہ انہیں جھاڑ پہنچ کر دوبارہ اپنے اسٹور میں سجا دیتے تھے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے انہیں اسٹور میں واپس رکھنے سے پہلے ان پر تابکاری کے اثرات کا ٹیسٹ کیا ہوگا. زیر زمین ٹیسٹنگ اس لیے شروع کی گئی کیونکہ بہت سے ایسے تابکاری آئسوٹوپس ہوتے ہیں جو کھلی فضا میں لوگوں کی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں، خاص طور پر سٹرونتھیم 90. اس لیے عالمی کمیونٹی کے ان ملکوں نے جن کے پاس جوہری ہتھیار تھے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے تجربات زمین کی سطح پر، پانی کے اندر اور خلا میں نہیں کریں گے اور ایسے تمام تجربات زیر زمین کریں گے.
Right. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر ندیم یعقوب، اور انجینئر تھے ناشوان کھالی۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ان دا نیوز بہجت چیلانی پیش کریں گی، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے وکٹر میئر اور انجینئر سلمان تاراوالی۔ لیکن اس سے پہلے خبروں کا ایک بلٹن۔